نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين وقال تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، کچھ باتیں عرض کرنی ہیں دین سے متعلق، جن پر دین کی بقا موقوف ہے، جن کو اختیار کر کے ہم دیندار رہ سکتے ہیں، ورنہ جو ماحول اس وقت موجود ہے اس میں دین پر باقی رہنا آسان نہیں ہے. ماحول کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. آج اگر ہم غور کریں تو بظاہر علم کی ہمیں کمی نظر نہیں آتی، کتابیں بھی ہیں، اور اسی طریقے سے آج تو معاملہ یہ ہے کہ سارا ذخیرہ حدیث ایک ہی بٹن سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تفسیر دیکھنا چاہیں تو موجود ہے، حدیث دیکھنا چاہیں تو موجود ہے، فقہ کے مسائل دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ موجود ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کی دسترس میں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بے عملی کی زندگی کی کثرت ہے. یعنی علم ہونے کے باوجود بے عملی. آج جبکہ دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ ایک شخص جو امریکہ میں رہتا ہے، وہ اگر آپ کو اپنا پیغام بھیجنا چاہے، پہنچانا چاہے، تو سیکنڈوں میں پہنچ جاتا ہے، منٹوں میں پہنچ جاتا ہے. کوئی تقریر نشر کرنا چاہے تو اس کا جہاں جی چاہے اسٹیج بنا لے اور پوری دنیا کو جب چاہے سنا دے. تمام ریڈیو چینلز، اسی طرح ٹی وی چینلز اس کی تقریر کو نشر کر سکتے ہیں، آدمی سن سکتا ہے. تو یوں کہہ لیجئے کہ تمام چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود جو اثرات اس کے ہونے چاہیے وہ ہم دیکھ نہیں پاتے. پہلے ایک شخص اپنے علاقے میں ہوتا تھا، اس کے اثرات پورے علاقے میں محسوس کیے جاتے تھے، اور اگر کئی اشخاص ہوتے تھے اپنے اپنے علاقوں میں، ان کے اثرات ہوتے تھے. لوگ نیکی کی طرف مائل ہوتے تھے، سچ بولنے میں اپنی سعادت سمجھتے تھے، نجات سمجھتے تھے، جھوٹ بولنے سے بچتے تھے، بے حیائی کے کاموں سے بچتے تھے، شرماتے تھے، ان کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالتے تھے کہ جن سے ان کی رسوائی ہوتی ہو. اسی طریقے سے اور دیگر معاملات تھے، لیکن آج یہ سارے کام دھڑلے سے کیے جاتے ہیں اور اس پر کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوتی. مثلا کوئی آدمی اگر بے حیائی اختیار کرتا ہے تو اس بے حیائی کے کام کے لیے اس کو کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے. اور ماحول ایسا بن چکا ہے کہ اس کو عام لوگ برا بھی نہیں سمجھتے. تو آج ایسا ماحول ہمارے یہاں پرورش پا رہا ہے، اس کی نمو ہو رہی ہے، بے حیائی کے کاموں کی، عریانی کے کاموں کی، بے دینی کے کاموں کی ہر جگہ خوب مارکیٹیں. اسی طریقے سے جھوٹ کو لے لیجئے، جھوٹ کو ایک فن سمجھا جانے لگا ہے. جو آدمی جتنا دھڑلے سے جھوٹ بولتا ہے، کہتے ہیں صاحب بڑا ماہر آدمی، بہت چنٹ آدمی ہے، بہت تیز آدمی ہے، کوئی مشکل آ جائے کہتا وہ نکل جائے گا، اس کی فکر مت کرو، وہ بہت ہوشیار ہے. ایسے آدمی کو ہوشیار قابل سمجھا جاتا ہے کہ جو جھوٹ بول رہا ہے، ورنہ جھوٹ بولنا خود ایک عیب کی چیز ہے، لیکن اب یہ ہنر نظر آنے لگا. دھوکہ جو شخص دیتا ہے، اس کی دھوکہ دہی کو فن کے نام سے تعبیر کرتے ہیں کہ صاحب یہ آدمی خراب مال کو بھی بیچ دیتا ہے. دکان میں باقاعدہ ایسے سیلز مین کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے جو جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، مالک کے خراب مال کو اچھا بتا کر نکال سکے. اور جو آدمی سچ بولتا ہو، عیب بتا دیتا ہو، اس کو لوگ بیوقوف کہتے ہیں کہ بہت بیوقوف آدمی ہے، اس سے تو کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا دنیا کا. لیکن جو آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس کو بڑا قابل سمجھا جاتا ہے، اس کی تنخواہ بھی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ایک معاشرے میں چلن ہو گیا ہے. تو میں نے ابتدا میں یہ بات عرض کی کہ علم کی کمی نہیں ہے. کوئی آدمی یہ سمجھے کہ صاحب علم نہ ہونے کی بنا پر ایسا کر رہے ہیں، نہیں، علم ہر آدمی کو ہے. آپ بحث کرا لیجئے، وہ آپ سے بحث کرے گا، لڑنے مرنے کو تیار ہو جائے گا، اپنی بات کو سچی اور صحیح ثابت کرنے کی پوری پوری کوشش کرے گا. علم موجود، لیکن اس کے باوجود جب عمل کا معاملہ آتا ہے، اس معاملے میں آدمی بہت پیچھے. حقیقت یہ ہے کہ ہماری معاشرت چونکہ غیر اسلامی ہو گئی، ماحول ہمارا غیر اسلامی ہو گیا، اس کے نتیجے میں جو ماحول ہمارے یہاں موجود ہے، اس کے اثرات ظاہر. اگر معاشرت اسلامی ہوتی تو غیر اسلامی کام نہیں کر سکتا تھا کوئی شخص. جب غیر اسلامی ماحول ہے، اس میں اسلامی کام کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے. تو جیسے ماحول ہوں گے، ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے، ظاہر کے اثرات باطن پر آتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کفار کی مشابہت سے بچو. ایک آدمی اگر علماء کی وجہ خطا اختیار کرتا ہے، تو ان جیسے اعمال کی بھی کوشش کرتا ہے. ایک آدمی اگر کفار جیسا لباس پہنتا ہے، تو اس میں ان کی خوبو آ جاتی ہے، ان کی ذہنیت کام کرنے لگتی ہے. پھر ایک آدمی عورتوں کا لباس اگر پہن لے، تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے ہاتھ ہلانے کے انداز بھی عورتوں جیسا ہو جائے گا، بولنے کا انداز بھی ویسے ہی ہو جائے گا، چلے گا پھرے گا تو بھی محسوس ہوگا کہ بھئی یہ کوئی عورت جا رہی ہے، مرد کا پتہ ہی نہیں چلتا. پھر بعض عورتوں مردوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، چٹیاں رکھے پھرتے ہیں، تو دیکھنے میں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ مرد ہے یا عورت. تو قریب جائے آدمی تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی کون ہے یہ. تو یہ ماحول کے اثرات ہیں. تو جیسا آدمی اپنا ماحول بنا لے گا، اس کے اثرات اپنے باطن پر اس کے محسوس کرے گا. تو علماء کسی وجہ قدا پہنے گا، درویشوں کا سا لباس پہنے گا، تو وہی خوبو اس کے اندر آہستہ آہستہ آ جائے گی. تو جن لوگوں کی صحبت میں انسان رہتا ہے، ان کی صحبت کے اثرات اس میں آتے ہیں. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا، نیکیوں کے اثرات آئیں گے. برے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا، برے اثرات اس میں آتے چلے جائیں گے. تو معاشرت کا بڑا اثر پڑتا ہے. اپنی معاشرت کو ہم جیسا بنا لیں گے، اس کے مطابق ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے. پہلا حکم یہ تھا. تو آدمی ابتدا اپنے گھر سے کرے، اپنے گھر والوں کی معاشرت کو درست کرے، ورنہ اس کے اثرات بڑے خراب ہوتے ہیں. ہم ظاہر میں چاہے جتنے دیندار نظر آئیں، جتنے چاہے صوفی نظر آئیں، لیکن گھر کا ماحول اگر ہمارا غیر اسلامی ہے، تو یاد رکھیے کہ اس کے اثرات بد ہمیں بھگتنے ہوں گے. اس لیے اپنے گھر کی معاشرت کو سب سے پہلے سدھارنا چاہیے. جہاں کہیں ہمیں کوئی رخنا نظر آئے، جہاں ہمیں کوئی شگاف نظر آئے، اس کو پر کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے یہی حکم دیا گیا کہ اپنے قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو ڈرائیے، انہیں دین پر لائیے، جب وہ قریب ہو جائیں گے تو غیروں کو تعلیم تبلیغ کرنا اور آسان ہو جائے گا. چنانچہ بعد میں حکم آئے لتنذر ام القرى ومن اہلها واہلها، کہ تاکہ اب آپ ڈرائیے بستی والوں کو، وہاں کے رہنے والوں کو، پہلے اپنے گھر والوں کو، اس کے بعد پھر بستی والوں کو آ گیا کہ آپ بستی میں جائیے، انہیں بھی تبلیغ کریں، انہیں بھی دین کی طرف لائیں. آہستہ آہستہ قدم بہ قدم آگے اگلا قدم یہ ہوا. اسی طریقے سے لیکون للعالمین نذیرا، اس کے بعد پورے عالم کے لیے آ گیا کہ آپ پورے عالم کے لیے ڈرانے والے بن جائیں، پورے عالم کو جو ہے دین کی بات سکھانے اور بتانے والے بن جائیں. تو بہرحال ظاہر کے اثرات ہوتے ہیں. آدمی جب اپنے گھر کو دین کے ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً میں نہیں کہتا کہ یہ بھی آسان کام ہے، ہے مشکل کام لیکن ناممکن نہیں ہے. اپنی قدرت میں جتنا ہے آدمی اتنا تو کام کرے، اپنی قدرت کے مطابق بھی ہم اگر ہاتھ پاؤں نہ ہلائیں تو یہ تو بزدلی کی بات ہے. ہم اپنے زیر اثر جو لوگ ہیں کم از کم انہیں دین پر لانے کی کوشش کریں، انہیں دین کی باتیں بتائیں، انہیں دین کی باتیں سمجھائیں، انہیں ترغیب دیں، اور اگر وہ ہماری بات نہیں بھی مانیں گے تو کم از کم ہم تو اللہ کے یہاں بری ذمہ ہو جائیں گے کہ اللہ ہم نے اپنی بات انہیں کہہ دی تھی. اب بات پھر وہی آ جاتی جو میں عام طور پہ کہتا رہتا ہوں آپ حضرات سے، کہ بات صحیح طریقے پر کہنی چاہیے، البتہ انداز درست ہو، صحیح وقت پر بات کہی جائے، حق بات ہو، صحیح وقت پر ہو، صحیح طریقے پر ہو، تو انشاءاللہ اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. اور بالفرض اگر کوئی نہ بھی مانے تو ہم تو بری ذمہ ہو گئے. صحابہ کرام بلا شک و شبہ ان کا ماحول جو بن گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے وہ قابل رشک ہے، لیکن اس ماحول میں شاید ہی کوئی بچے جس نے اثر قبول نہ کیا ہو. یعنی وہ ابو جہل جیسا ہی کوئی شخص ہو تو ہو کہ جس نے اس کے ماحول نے اس پر اثر نہیں کیا، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ وہ اثرات تو اس پر بھی تھے. یہی وجہ تھا تنہائی میں وہ اس کا اقرار کرتا تھا کہ کہتے تو یہ بات صحیح ہے لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم ان کی بات کیسے مان لیں. اب ہم نبی اپنے اندر کہاں سے پیدا کریں؟ ہمارا قبیلہ ان کا قبیلہ باہم ایک ہی جیسا تھا، جو کام وہ کرتے تھے ہم بھی کرتے تھے، ایک کام اگر ان کے ذمہ تھا دوسرا ہمارے ذمہ تھا، تو ہم میں اور ان میں مقابلہ رہا اور ہم میں برابری کا معاملہ رہا. لیکن اب ان میں ایک نبی آ گیا، اب ہم نبی کہاں سے لائیں؟ تو اس لیے وہ جانتا بھی تھا کہ نبی ہیں، اعتراف بھی کرتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا. تو ماحول نے اتنا اثر تو اس پر بھی کیا تھا کہ وہ اعتراف کرتا تھا تنہائی میں بیٹھ کر، جب اس سے پوچھا کسی نے کہ تم یہ بتاؤ سچ سچ کہ یہ نبی حق پر ہیں یا نہیں، واقعی نبی ہیں یا نہیں، تو اس نے کہا کہ یہ بات تو ہے، لیکن ساتھ میں عذر بھی بیان کر دیا کہ وجہ یہ ہے نہ ماننے کی جو میں نے بیان کر دی. اس لیے بہرحال ماحول کے اثرات ہوتے ہیں، آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے گھر کی معاشرت کو سب سے پہلے قاعدے قرینے میں لائیں، انہیں دین کی باتیں سکھائیں، انہیں دین کی طرف مائل کریں، رغبت دلائیں، اور اپنے اعمال کو درست کریں، ہماری بدعمالیوں کے سبب وہ دین سے دور نہ ہو جائیں. آج دین کی وجہ سے بعض جگہوں پر رشتے ناتے یہ سارے ہوتے ہیں، کہیں اس لیے رشتے نہیں ہوتے کہ صاحب بے دین گھرانا ہے، کہیں اس لیے رشتے نہیں ہوتے کہ بہت دیندار گھرانا ہے، یعنی دونوں ہی سبب. ایک صاحب نے مجھے یہ بات بتائی کہ گھر میں ان کے جو بہن تھیں ان کی، یعنی بھائی تھے جنہوں نے مجھے کہا، ماشاءاللہ باپردہ رہتی تھیں اور پردہ بھی شری کرتی تھیں، تو رشتے تو آتے تھے لیکن لوگ آ کر یہ کہتے صاحب اتنا سخت پردہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا، ہمارے یہاں تو مشکل ہے بھائی گزارا، ایسا سخت دیندار ہمیں نہیں چاہیے. یعنی جو چیز ہنر میں شامل ہونی چاہیے تھی وہ عیب بن گئی لوگوں کی نظر میں. لیکن یہ غیر یہ معاشرہ یہ جو معاشرت غیر اسلامی ہونے کی بنا پر، اگر معاشرت اسلامی ہوتی تو ہاتھوں ہاتھ لیتے، لیکن چونکہ معاشرت غیر اسلامی ہے اس لیے اب لڑکی نظر آتا ہے اور لڑکا نظر آتی ہے، الٹا معاملہ ہو گیا. پہلے کہا کرتے تھے کہ صاحب اگر تم نے ایسا کام کیا تو تمہاری ناک چوٹی کٹوا دیں گے. آج ناک بھی خود ہی کٹاتی پھرتی ہیں اور چٹیاں بھی خود کٹاتی پھرتی ہیں, کوئی پوچھنے والا تھوڑی. جو کام پہلے عیب تھا وہ ہنر بن گیا. تو بہرحال اپنے معاشرے کو اور معاشرت میں بھی سب سے پہلے اپنے قریب رہنے والوں کو, اپنے عزیز رشتہ داروں کو, ان کی معاشرت کو اسلامی کرنا چاہیے. اس کے اثرات خود ہمارے اوپر بھی اچھے ہوں گے کہ ہمیں دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. لیکن اگر خدا نہ کرے معاشرت اسلامی نہ ہوئی تو ہمارا اپنے گھر میں بھی گزارا مشکل ہوگا. اس لیے اس طرف بہت توجہ دینی چاہیے. اس کا حکم ہمیں قرآن مجید میں بھی اللہ نے دیا, قو انفسکم واہلیکم نارا, کہ اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ, کون سی دوزخ؟ جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے, اور وہ ایسی دوزخ ہے کہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, اس پر جو فرشتے متعین ہیں وہ بہت سخت ہیں, کسی کی بات نہیں سنتے, لے دے کے معاملہ حل نہیں ہوتا, نہ وہاں پر سورس کام آتی ہے, وہ کسی کے رشتے داری بھی نہیں مانتے. لا یعصون اللہ ما امرہم, اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے, جو اللہ نے حکم دے دیا اس حکم کو قبول کرتے ہیں. ویفعلون ما یؤمرون, جو حکم دیا جاتا اسے کرنے کے لیے آمادہ رہتے ہیں ہر وقت, خلاف ورزی نہیں کرتے. تو ایسے فرشتے اس دوزخ پر داروغہ ہیں, چوکی دار ہیں, وہ نکلنے نہیں دیں گے. میرے عزیز بھائیو, تھوڑا سا غور کرو, آخر کب تک ہم اللہ کے باغی رہیں گے, اس کے رسول کے باغی رہیں گے؟ کب تک احکام اسلام کا ہم مذاق اڑائیں گے؟ کب تک دین سے ہم دور بھاگیں گے؟ کب تک اپنے اللہ سے فرار اختیار کریں گے؟ کچھ سوچو. تابقی آخر کون سا وقت آئے گا جب ہم اللہ تعالی کے احکام پر دل و جان سے عمل کرنے والے بنیں گے؟ اور یقین کرو کہ جو لوگ ہمیں بے دینی کی طرف مائل کرتے ہیں, دعوت دیتے ہیں, کھلم کھلا بلاتے ہیں, کل یہ ہمارے کام نہیں آئیں گے, نہ بیماری میں کام آئیں گے, نہ جان نکلتے وقت کام آئیں گے, نہ قبر میں جاتے وقت کام آئیں گے, نہ قبر کے اندر کام آئیں گے, نہ اس کے بعد عالم برزخ میں کام آئیں گے, اور نہ قیامت کے دن کام آئیں گے. وہاں کام آنے والے نہیں ہیں. وہاں آپ اور ہم کیا کریں گے؟ اس لیے یہی سے فکر کرنی چاہیے, اچھے دوست بنانے کی, اچھے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگوں کی سنگت اور صحبت اختیار کرنے کی. اسی لیے تو بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, ڈرنے کا حق صرف اللہ سے ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ سے ڈرو جتنا کہ تم میں استطاعت ہے, اتنا تو ڈرو جتنی کی استطاعت ہے. تو اللہ سے اگر ڈریں گے, ایک بات یاد رکھ لیجئے, اگر ہم اللہ سے ڈریں گے ساری دنیا ہم سے ڈرے گی, اور اگر اللہ سے نہیں ڈریں گے ساری دنیا ہمیں ڈرائے گی. آج آپ دیکھ لیجئے, جب اللہ سے نہیں ڈر رہے تو ہر آدمی ہمیں ڈرا رہا ہے, ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا, پتھروں کے دور میں چلے جاؤ گے, اور یہ ہو جائے, زیادہ سے زیادہ مری جائیں گے. تو کیا مرنا ایک دن نہیں ہے؟ مجھے بتا دے کوئی آدمی کہ مر نہیں رہے لوگ, اب بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مر چکے اور روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں مرتے ہیں. کہیں سے خبر آتی ہے 50 مر گئے, کہیں سے خبر آتی ہے 100 مر گئے, کہیں سے خبر آ گئی 25 مر گئے, کہیں سے خبر آ گئی فلاں اتنے مر گئے. آپ دیکھ لیجئے, اگر پورے عالم کا آپ اٹھائیں تو شاید ہزاروں میں تعداد پہنچ جاتی ہو روزانہ. عالم اسلامی کی اگر تعداد اٹھا لو تو شاید ہزاروں میں تو انہیں کی پہنچ جاتی ہو تعداد. کوئی کسی وجہ سے مر گیا, کوئی کسی وجہ سے, تو کیا ہوا اگر دین کے خاطر مر جائے آدمی, اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہوا مر جائے؟ جگر مراد آبادی کا تو آپ نے سنا ہوگا, شروع میں شراب بھی پیتے تھے, اور جتنے عیوب اس زمانے میں ہوتے تھے لوگوں میں وہ ان میں تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتے ہیں, سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ پھر رہنمائی فرماتے ہیں. جب کسی کی رہنمائی اللہ تعالیٰ فرمائے تو وہ ہدایت کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ تو جب اللہ نے انہیں ہدایت عطا فرما دی, اب پتہ چلا کہ بھائی شراب پینا حرام ہے, فلاں کام بھی جائز نہیں, تو شراب پینا چھوڑ دی, بیمار پڑ گئے. اب ڈاکٹروں کا ایک بورڈ بیٹھا, انہوں نے کہا کہ صاحب اگر آپ نے شراب نہیں پی تو آپ مر جائیں گے, اور چونکہ قومی شاعر تھا اس لیے ہمیں آپ کی زندگی بڑی عزیز ہے, اس لیے آپ پی لیا کریں, زیادہ نہ پئیں تھوڑی پی لیں. کہا کہ بھئی اگر پیتا رہا تو کتنے عرصے جی لوں گا؟ کہا کہ اتنے عرصے جی لیں گے. کہا اس کے بعد؟ اس کے بعد پھر موت. تو کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ عرصہ اللہ کی نافرمانی میں جیوں, اب جب میں نے چھوڑ دی میں چاہتا ہوں کہ مجھے موت آئے تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں موت آ جائے, یہ مجھے زیادہ پیارا ہے, پیاری بات ہے بنسبت اس پہ کس کے کہ مجھے موت آئے اور میں شراب پی رہا ہوں, اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہوں. کب تک جی لیں گے؟ کتنے جیئیں گے ہم؟ ہم خود غور کریں کہ کل ہم بچے نہیں تھے, اور جو جوان ہیں وہ غور کریں گے اس پر, لیکن جو بوڑھے ہو گئے وہ غور کریں کہ کل کیا ہم جوان نہیں تھے, جوانی ہم پر نہیں آئی, اور ہم سے پہلے جو بوڑھے تھے وہ کہاں چلے گئے, اور ہم بڑھاپے کی حالت کو اب پہنچ چکے ہیں, ہم کہاں جانے والے ہیں, ہم نے اس کی کتنی فکر کر لی ہے, کتنی تیاری کی ہے میرے عزیز بھائی. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے آدمی یہ سوچ لے. اب ایسی معاشرت ہو گئی کہ مر رہا ہے, ہسپتال میں داخل ہے اور بستر مرگ پر ہے, لیکن لوگوں نے ٹی وی سامنے رکھے ہوئے کھلے ہوئے ہیں, اس میں بے حیائی کے مناظر سامنے دیکھ رہا ہے, دیکھتے دیکھتے جان جو ہے وہ اللہ کو پیاری ہو رہی ہے, اس کی فکر ہی نہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہوئے مریں گے تو کیا حال ہوگا. بیمار بھی یہی کام کر رہا ہے, صحت مند بھی یہی کام کر رہا ہے, بیمار بھی اللہ سے نہیں ڈر رہا, صحت مند بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا کہ اس نے ہمیں صحت دے رکھی ہے تو ہم اس کی اس نعمت کی قدر کر لیں. تو میرے عزیز بھائی بس میں تو ایک توجہ دلاتا رہتا ہوں, اور یہ آپ کو کیا دلانی ہے توجہ, سب سے پہلے میں خود ہی اپنے آپ کو دلاتا ہوں, تاکہ یہ باتیں جو میں کہتا ہوں تو سب سے پہلے خود اگر کوئی کوتاہی ہے تو اس پہ عمل کروں, اور اس کے بعد آپ بھی میرے بھائی ہیں, کوئی درجے میں بڑے بھائی کے ہے, کوئی چھوٹے بھائی کے ہے, کوئی بیٹے کے درجے میں ہے, تو یہ سارے کے سارے بہرحال ہمارے اپنے ہی ہیں. اس لیے اس دینی خیر خواہی کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک دوسرے کے لیے رکھی ہے, ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ ہونا چاہیے. یاد رکھیے کہ جو صحیح معنی میں دیندار ہیں وہ آپ کے بدخواہ ہرگز نہیں ہیں, چاہے ان کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہو, چاہے ان کا تعلق جو ہے وہ عام مسلمان جماعت میں سے ہوں, لیکن وہ دشمن نہیں ہیں آپ کے, وہ آپ کو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں, دوزخ سے بچانا چاہتے ہیں. قرآن و حدیث پر چلنا اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اگر تم نے مضبوطی سے اسے تھامے رکھا گمراہ نہیں ہوگی, ایک قرآن ہے دوسرا حدیث سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لو. اب ہمیں معیار کیسا پتا چلے, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, اس کا معیار ہمیں بتا دیا, صحابہ کرام کی طرح ایمان لائیں, اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس, ایمان لاؤ ایمان لانے والوں کی طرح جیسا کہ لوگ ایمان لائے. صحابہ کا ایمان ہمارے لیے حجت, وہ جو جیسا ایمان لائے اس معیار ایمان کو اس کسوٹی پر پرکھو. دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ چیز خریدتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ایسی چیز ہو کہ بس سب سے اعلیٰ ہو. ایمان جو حاصل کرتے ہیں وہ کمزور کیوں ہو بھائی, وہ بھی اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے. اس کو صحابہ کرام کے ایمان کی کسوٹی پر پرکھو کہ جو ایمان ان کا تھا وہ ہم میں, اور اگر ویسا ایمان نہ ہو سکے تو پھر بھی کوشش تو کریں کہ ان جیسا بن جائے, یعنی کوشش تو ہم کر سکتے ہیں نا, ارادہ تو ہمارے دل میں ہو کم از کم ہم اس طرف قدم تو بڑھائیں. تو یاد رکھیے اگر ہم نے آج اس ایمان کی فکر نہیں کی, اور خدا نہ کرے ہم دنیاوی اعتبار سے بینک بیلنس کے مالک بھی ہوئے, فیکٹری اور ملوں کے مالک بھی ہوئے, کوٹھیوں اور کاروں کے مالک بھی بن گئے, لیکن ایمان کی سلامتی ایمان کو بچا کر قبر میں نہیں لے جا سکے تو ناکامی ہی ناکامی. اور دنیا کی رونقیں ہمیں چاہے حاصل نہ ہو لیکن ایمان بچانے میں کامیاب ہو گئے تو بس یہی کامیابی. کیا وجہ ہے؟ صحابہ کرام کسی نے مار دیا شہید ہو گئے, نعرہ لگاتے تھے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیوں؟ ایمان کی حالت میں جان دے دی. یہ مسلمان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو جائے. ہماری ساری تگودو یہ ہونی چاہیے کہ حالت ایمان پر ہم رہیں اور اسی پر ہمارا خاتمہ بھی ہو. اگر کسی مسلمان کا وقت آخر ایمان پر ہو گیا، کلمہ طیبہ اس نے پڑھ لیا، ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، بتائیے اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے. اور خدا نہ کرے یہ آخری وقت ایسے ہی گزر گیا، الٹی سیدھی گالیاں دیتے ہوئے گزر گیا، اور اسی حال میں جناب اچانک جھٹکا آیا اور ختم ہو گیا، تو اور ایمان کی حالت اس کی اچھی نہیں تھی اور اسی خراب حالت میں دنیا سے چلا گیا، تو فکر کی بات ہے یا نہیں؟ موت بتا کے تو نہیں آتی کہ میں نے کب آنا ہے. وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے، وہ رات کے کسی حصے میں آ جائے یا دن کے کسی حصے میں آ جائے، موت کبھی بتا کر نہیں آتی. پچھلی امتوں کو جب اللہ رب العزت نے سزائیں دیں تو بعض کو تو بتا دیا گیا، انہوں نے پھر بھی ہٹ دھرمی اختیار کی، اور بعض لوگوں کو بتایا نہیں لیکن انہیں اتنا ضرور پتا تھا کہ موت اچانک آ جائے گی، تو چنانچہ اچانک آئی. کسی کے بارے میں فرمایا کہ چھتیں ان کی نیچے گر گئیں اور دب کے مر گئے، اتنا بھی موقع نہیں ملا کہ اس سے نکل سکتے. فقط یا دابر القوم الذین ظلموا، اللہ فرما رہے ظالم قوموں کی ہم نے جڑی کاٹ ڈالی. اس طرح کے عذاب آئے، اور آگے فرمایا والحمدللہ رب العالمین، ہم تو اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تعریف اللہ کے لیے. تو بہرحال ہم اپنی معاشرت کی فکر کریں، اپنے بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنے عزیزوں کی، رشتہ داروں کی، جس حد تک بھی ہو سکیں کم از کم ان کے عقائد کو درست کرنے کی فکر کریں. آج ہمیں پتہ ہی نہیں، عقائد لوگوں کے خراب، ایمانی حالت کہہ لیجیے جس کو خراب، اس کے بعد اعمال خراب، لیکن ہم میں سے کون ہے، کتنی ہم فکر کرتے ہیں. میرا عزیز بھائی، اب کسی نبی نے تو نہیں آنا، رشد و ہدایت کا کام، تعلیم و تبلیغ کا کام ہم نے اور آپ ہی نے کرنا ہے، کوئی اور نہیں آئے گا. کوئی آدمی اگر اس کے لیے باہر نہیں نکلتا تو نہ نکلے، لیکن کم از کم اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں دین کی بات تو کہے، کچھ نہ کچھ تو دین کی فکر کرے، انہیں بھی فکر مند کرے. آج اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، ہمیں بالکل فکر نہیں پڑھتا، نہ پڑھے. حتیٰ کہ ہمارے دوست ہیں، ہمیں پتا ہی نماز نہیں پڑھتے، ہم کم از کم اتنے ہی کہتے ہیں کہ بھائی نماز کو میں جا رہا ہوں، آپ بھی چلیں. ایسے طریقے سے کہے، پہلے ان کو اپنے سے مانوس کرے، وہ آپ سے مانوس ہو جائیں تو اب ان کو دین کی طرف لائے آہستہ آہستہ. یاد رکھیے کہ مانوس کیے بغیر آپ کسی کو اپنی طرف قریب نہیں کر سکتے، اس لیے پہلے مانوس کرنا قریب. جب آپ سے مانوس ہو جائیں گے آپ کی بات بھی سنیں. آج ہوتا یہ ہے کہ جو دین کے خلاف چل رہا ہے وہ تو اپنے قریب کر لیتا ہے، لیکن جو دین پر چل رہا ہے وہ اس کی فکر ویسی نہیں کرتا جیسی کرنی چاہیے. اس کی فکر کرنی چاہیے اصل کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے گھر کو، اپنی بیوی، دیکھیں ہر ایک کا الگ الگ زور چلتا ہے. اب ممکن ہے کسی کا اپنی بیوی پر تو زور چل سکتا ہو لیکن ماں باپ پر نہیں چلتا ہو، تو ماں باپ کو ایسے طریقے سے نہ کہے کہ وہ مشتعل ہو. سب سے پہلے تو اپنی بیوی کو تو اپنی طرف کرے، گھر میں دو افراد ہو گئے، اس کے بعد اپنے بچے ہیں. عام طور پر وہ ماں باپ سے باہر نہیں ہوتے، بشرطے کہ ان کی دینی تربیت کا اہتمام شروع سے کیا جائے. اگر شروع سے نہیں کرو گے بھائی، پھر وہ راتوں کو 12 بجے بھی آئیں گے، 1 بجے بھی آئے گا، 2 بجے بھی آئے گا، ہم کچھ نہیں کر سکتے. پھر وہ جواب دے دے گا آپ، پھر وہ دوست کے گھر بھی رات گزار کے آئے گا، کچھ نہیں کر سکتے ہم. اس لیے یہ کام تو ابتدا سے کرنا چاہیے. آپ جیسا ماحول گھر میں فراہم کریں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا ماحول کریں کہ آدمی سمجھے کہ کوئی بھیڑیا داخل ہو گیا، یا کوئی چیتا گھر میں آ گیا، یا کوئی شیر آ گیا کہ کھا جائے گا بچوں کو. ایسا نہ کریں. جہاں ڈانٹنے کا موقع ہو تو اس سے بھی گریز نہ کریں، جہاں محبت اور پیار کا موقع ہو تو اس سے بھی گریز نہ کریں. محبت اور پیار کے موقع پر محبت پیار دیں، لیکن جہاں کسی غلط بات کو دیکھیں تو روک ٹوک میں بھی کمی نہ کریں، اور اس کو فوراً کہیں کہ آپ نے غلط کام کیا. یہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو محسوس تو ہو کہ میں غلط کام کر کے آ رہا ہوں. آج کوئی بچہ حرام کما کے گھر پہ لاتا ہے تو تو گھر والے کہتے ہیں میرا ایک کماؤ پوت ہے، کماؤ پوت. ایسی جگہوں کی نوکریاں تلاش کرنے میں ہم رات دن فکر مند ہوتے ہیں جہاں پر حرام ذریعے سے کمانے کے مواقع بکثرت ملتے ہوں، تنخواہ کے علاوہ بھی اوپر سے کچھ ملتا ہو. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، بجائے اس پر شرمندہ ہونے کے آج تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فضل ربی، یعنی جو چیز اللہ کے غضب کو متوجہ کرتی ہے ہم کہتے ہیں اللہ کا فضل ہو رہا ہے. اکبر الہ آبادی تو کہہ بھی گئے کمائی کی رشوت سے اکثر بنے ہیں وہ مکان جن پہ لکھا ہے من فضل ربی. عام طور پہ لکھا ہوتا نا ہذا من فضل ربی، یہ لکھ دیتے ہیں مکان کے بالکل اوپر. تو یہ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، بہرحال وہ اس کی شاعری اصلاحی ہے، اس نے عام طور پر اس قسم کی شاعری کہی ہے، شاعری کی ہے جو جس میں اصلاح سے متعلق بات ہے. تو یہ بات اس نے کہی کہ کمائی کی رشوت سے اکثر بنے ہیں وہ مکان جن پہ لکھا ہے من فضل ربی. تو آج حرام کماتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بس اللہ میاں کا بڑا فضل و کرم ہے، بہت فضل ہے جی، اس کی بڑی مہربانی. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. یہ سمجھ لیجئے کہ جو چیز باعث ہلاکت ہے وہ یہی ہے. حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ اپنے بچوں کو 7 سال کے جب ہو جائے نماز کا حکم دو. دیکھیے 7 سال سے نماز کی ان کو تربیت دینی شروع کرو کہ بیٹا نماز پڑھو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو نہ پڑھنے پر کچھ مار پیٹ بھی کر سکتے ہیں، مارنے کا حکم دیا تاکہ وہ سمجھے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں. 7 سال تک کچھ نہیں کہا، ان کی نشو نما ہوتی رہے، لیکن جب 7 سال کے ہو جائیں تو اب نماز کی طرف لاؤ. اور اسی طرح سے جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر مارو. اب مارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے قیمہ بنا دو، ہڈیاں توڑ دو، یہ مقصد ہرگز نہیں ہے. اصل مقصد شریعت کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں ڈر ہو کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو باپ سزا دے گا، والدہ مجھے سزا دیں گی. بس یہ خوف پیدا اصل کرنا مقصد ہے. یقیناً مار کے جو نماز پڑھائی جاتی ہے تو وہ نماز نماز نہیں ہے، وہ تو بچہ ڈر کے مارے پڑھے گا، لیکن یہ مطلوب ہے اس وقت ڈر کر نماز پڑھانا، یہ ڈرا کر نماز پڑھانا اور بچے کا ڈر کر نماز پڑھنا یہ مطلوب ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بچے نماز پڑھ رہے ہیں رکو میں تو بھی ادھر دیکھ رہے ہیں دائیں طرف ادھر کہ بھائی وہ جو جس کے ساتھ میں ہوں وہ دیکھ تو نہیں رہا. بعض اوقات سجدے سے بھی آنکھ اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں سر اٹھا کے کہ ہاں بھائی کہاں ہے، اور جہاں دیکھا کہ آ رہا ہے کوئی فوراً جلدی سے سیدھے سے ہو کے. تو بلا شبہ یہ ریاکاری کی نماز ہے، لیکن یاد رکھیے کہ پہلے ریاکاری ہی ہوتی ہے، ابتدان ریاکاری ہوگی، پھر وہ ریا عادت میں بدلے گی. کیا عادت ہو گئی بھائی، ریا کرتے کرتے اب نماز پڑھنے کی عادت ہو گئی، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو ایسی عمر میں پہنچا دے گا جو سوجھ بوجھ والی عمر ہے، اب وہ عادت عبادت میں بدل جائے گی انشاءاللہ. تو اولاً ریا، دوسرے نمبر پر وہ عادت، اور تیسرے نمبر پر عبادت. تو اگر کوئی آدمی کسی کے دل میں شیطان یہ خیال ڈالے کہ صاحب میں نماز پڑھ رہا ہوں لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو یہ ریاکاری ہے، لہذا میں نماز نہیں پڑھوں گا، نماز پڑھوں گا تو ریاکاری ہوگی، اس خیال کی وجہ سے نماز مت چھوڑیے. شیطان کہتا ہے تو کہنے دیجئے، اس کو بولو کہ بھائی میں تو ریاکاری والی ہی پڑھوں گا، اور پڑھتے رہیے، انشاءاللہ یہ ریاکاری ایک دن عادت اور پھر عبادت میں بدل جائے گی. کب تک کرے گا آدمی، اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ آدمی سوچتا ہے کہ میں بڑا بیوقوف آدمی ہوں، جس مالک کے لیے پڑھ رہا ہوں اس کے لیے تو پڑھ ہی نہیں رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ فلاں مجھے دیکھ رہا ہے، فلاں مجھے دیکھ رہا ہے، افسر مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ مجھے بہتر سمجھے گا، نیک سمجھے گا. لیکن کب تک؟ پھر آدمی کے دل میں خیال آتا ہے کہ اپنا سارے اوقات میں ضائع کر رہا ہوں، لہٰذا پھر وہ اپنے مالک و خالق کے لیے، پیدا کرنے والے کے لیے نماز پڑھتا ہے کہ میں جو نماز پڑھوں گا اللہ کے خوف سے پڑھوں گا، اس کو راضی کرنے کے لیے پڑھوں گا، اس لیے پڑھوں گا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. تو یہ بعد میں یہ صورت پیدا ہوگی، لیکن یہ آہستہ آہستہ، بہرحال ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. بعض اوقات بعض اعمال ایسے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں یہ بھی ان کا قیامت کے دن ظہور ہوگا. نماز جو ہے وہ ایک حسین اور خوبصورت عورت کی شکل میں ہو جائے گی، اسی طرح روزہ، اسی طرح اور دی تلاوت قرآن مجید، یہ مختلف شکلیں اختیار کر لیں، پھر ہمیں پتا چلے گا کہ کتنی بڑی دولت سے ہمیں محرومی ہو گئی. اگر اس وقت یہ پتا ہوتا کہ اصل میں نماز کیا چیز ہے، یعنی اس کے نتیجے میں کیا کچھ ملنے والا ہے، اور روزے کے نتیجے میں کیا کچھ ملنے والا ہے، اور ایمان کے بدولت کیا کچھ ملنے والا ہے، ایمان کے بدلے تو اللہ تعالیٰ کی جنت اور رضا ملے گی انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ. کیونکہ یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے جنت نہیں ملتی، جنت ملے گی ایمان کے بدلے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اعمال اگر ہم نے 10 سال کیے ہیں، 20 سال کیے ہیں، اگر جنت اعمال کا بدلہ ہوتی تو 10-20 سال بعد پھر اللہ تعالیٰ کو نکال دینا چاہیے کہ میاں 10-20 سال پورے ہو گئے، 20 سال نمازیں پڑھی تم نے، 20 سال اب پورے ہو گئے، نکلو یہاں سے چلو. لیکن نکلے گا تو نہیں، جس کو داخل کر دیا وہ کبھی جنت سے نہیں نکلے گا. تو کیوں؟ ایمان کی وجہ سے. کیونکہ ایمان ایسی چیز ہے کہ وہ 10 اور 20 سال کے لیے ہم نے قبول نہیں کیا. ہر شخص کی یہ نیت ہے کہ اگر میری 1000 سال کی عمر بھی ہو، 10,000 سال کی بھی عمر ہو، تو میں ایمان پر مروں، ایمان کی حالت پر رہوں. یہ ہمارا اندر سے ہے کہ نہیں؟ کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ میں 20 سال بعد یا 40 سال بعد یا 100 سال بعد مرتد ہو جاؤں، نعوذ باللہ، یا ایمان کو چھوڑ دوں، کافر بن جاؤں؟ نہیں. ہمیں تو یہ نہیں پتا کب ہمارا انتقال ہوگا، کب موت آئے گی. لیکن بالفرض اگر 10,000 سال کی بھی ہماری عمر ہو، تو ہماری یہ تمنا ہے کہ نہیں کہ ہم اسلام اور ایمان کی حالت پر رہیں، اسی پر ہمارا خاتمہ ہو. تو چونکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایمان پر رہنے کی خواہش دل میں ہے، اس لیے آدمی کو جنت بھی جو ملے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گی، اللہ تعالیٰ اس سے کبھی نکالیں گے نہیں. تو یہ ایمان کا بدلہ ہوگا، باقی اعمال وہ الگ ہیں. سبحان اللہ کہنے پر اور، قرآن مجید کی تلاوت پر اور، حدیث میں آتا قرآن مجید پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پڑھتا جا، چڑھتا جا، جہاں تیری تلاوت ختم ہوگی تیری منزل بھی وہیں ہوگی. اور تلاوت کیسے کر؟ جلدی جلدی نہیں، بلکہ رتل ورتقی، ترتیل کے ساتھ، تجوید کا لحاظ رکھ کر، قرا جیسے پڑھتے ہیں، اطمینان سے پڑھتا رہے، اور چاہے تیزی سے چڑھتا رہے. پڑھے آدمی اطمینان سے اور چڑھے تیزی سے، تاکہ مراتب اور بلند سے بلندتر ہو جائیں. میں کیا قواعد. تو بہرحال یہ سب چیزیں انشاءاللہ اپنے جو ظاہر میں جو ہم آج اعمال کر رہے ہیں، یہ بھی باطن میں ایک شکل رکھتی ہیں، اور بعد میں جب وہ سب ظاہر ہوں گی تو ہمیں پتہ چلے گا اب کیا ہے یہ سب، کیا سب کچھ کیا کچھ تھا. اس لیے میرے عزیز بھائیو، اپنے ظاہر کو بھی ٹھیک کرو، اپنے باطن کو بھی ٹھیک کرو. انشاءاللہ جب ظاہر ٹھیک ہوتا ہے تو آدمی باطن کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے. آدمی کو شرم آتی ہے کہ بھائی میں نے داڑھی رکھ لی، اب میں کوئی غلط کام کروں، میں نے نیک لوگوں کی شکل و صورت اور لباس اپنا لیا، اب میں کوئی غلط کام کروں، میں نے اپنے بزرگوں کے ایسا لباس پہن رکھا ہے اور میں جھوٹ بولوں، اس سے ہمارے بزرگ بدنام ہوں گے. یہ دل میں آتا کہ نہیں آتا؟ تو آدمی اگر یہی سوچ لے کہ بھائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہیں کروں گا قیامت کے دن، اثرات ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان تو قبول کر لوں، اسلام تو لے آؤں، لیکن مجھ میں عیوب بہت ہیں. آپ نے فرمایا بھائی جتنے عیوب ہیں تیرے ہوتے رہے، تو صرف ایک کا وعدہ کر لے کہ جھوٹ نہیں بولے گا، بس باقی تیرا جو جی چاہے کرتا رہے. زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، بدکاری کرتا ہے، جھوٹ بول، بےمانی کرتا ہے، صرف جھوٹ کا تو کر لے، دھوکہ دیتا ہے، لیکن جھوٹ نہ بول. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تو بہت آسان بات ہو گئی، وعدہ کر لیا. لیکن اب معاملہ پھر وہ آ گیا کہ جب جھوٹ بولتا دل میں خیال آتا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو میں جھوٹ تو بولوں گا نہیں، بتانا پڑے گا یہ کام بھی کیا تھا، یہ کام بھی کیا تھا، یہ کام بھی کیا تھا، اور یہ تو بڑی رسوائی کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں میرے ایسے برے اعمال سامنے آئے کہ میں نے یہ کام بھی کیا، یہ کام بھی کیا، کرتے کرتے سارے کام ہی چھوڑ دی. جس کام کو سوچتا تھا اسی کام. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ غالباً حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے. حضرت نے جب ان کو دیکھا تو اندازہ لگا لیا کہ سلیم التبع ہیں. پوچھا میاں کسی سے اصلاحی تعلق بھی قائم کیا، بیعت بھی ہوا کسی سے کہ نہیں؟ کہا کہ نہیں، وہ تو میں نہیں ہوا. فرمایا کہ اچھا مجھ سے ہو جاؤ. تو کہا کہ آپ تو مجھے فلاں فلاں اعمال کرنے کا کہیں گے، یہ تو مجھ سے نہیں ہوتا کہ بھئی میں تہجد بھی پڑھوں، میں یہ بھی کروں. میں فرمایا کہ میں نے کب کہا تم سے یہ سب کچھ کرنا بھائی، میں نے تو کچھ نہیں کہا تم سے، میں نے تو صرف بیعت ہونے کے لیے کہا ہے بس. کہا کہ اس میں کیا، میں ہو جاتا ہوں. ہو گئے. اس کے بعد پھر رات کو وہیں رہے. جب 2:30 بجے دیکھا کہ لوگ اٹھنا شروع ہوئے، وضو کر رہا ہے کوئی، اور کوئی تہجد پڑھ رہا ہے تو لیٹے رہے کچھ دیر تو، لیکن پھر تھوڑا سا وہ ہوا کہ بھائی سب اٹھ گیا اور میں ہی لیٹا ہوں اکیلا، شرما شرمی میں اٹھ کے وضو کیا اور خود بھی دو چار رکعت پڑھ لی. دوسرا دن آیا، دن بھر گزرا اور رات کا جب وقت ہوا تو پھر وہی 2:30 بجے تو دیکھا کہ لوگ پھر اٹھ گئے. اب کل کے مقابلے میں آج کچھ تھوڑا سا جذبہ پیدا ہوا کہ بھئی مجھے بھی اٹھنا چاہیے، اٹھے اور نماز پڑھ، اور تیسرے دن تو خود بخود اٹھ گئے اور جو کچھ ان کی ترتیب تھی اس کے مطابق کام کرنے لگے. اور پھر حضرت سے کہا کہ حضرت آپ نے تو سبھی کچھ کرا دیا. فرمایا میں نے کچھ نہیں کرا، نہ میں نے تم سے کہا کہ تم یہ کرو، میں نے وعدہ خلافی نہیں کی، میں نے تم سے کہا کہ تم رات کو تہجد اٹھ کے پڑھو، میں نے وعدہ خلافی نہیں کی. اور تم جا سکتے ہو، کہا اب تو نہیں جاؤں گا. 40 دن رہے وہاں پر، اور اس کے بعد پھر حضرت نے انہیں اجازت بیعت بھی دی، اس کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے. لیکن یہ سب کیوں، کیسے ہوا؟ ماحول کا اثر. ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے. اللہ نے علم کی دولت سے تو نوازا ہوا تھا، لیکن اضافی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ماحول کی وجہ سے اثرات اپنے اندر رکھتی ہیں. تو بہرحال ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے. اگر ظاہر اچھا ہو، ہم ظاہر میں اچھے لوگوں کے پاس آئے جائیں، تو یقیناً اس کا اثر ہمارے باطن پہ بھی پڑے گا. اگر ہم سچے لوگوں کے پاس اٹھیں بیٹھیں گے تو کیا ان کی سچائی کا اثر ہمارے اوپر نہیں پڑے گا؟ اگر حرام خوروں اور رشوت خوروں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے تو آدمی خود رشوت لینا شروع نہیں کر دیتا؟ کنڈا لگانے والوں کے پاس اگر رات دن بیٹھا رہے گا اور چوری کی لائٹیں استعمال کرے گا تو پھر وہ نہ یہ دیکھتا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، نہ یہ دیکھتا کہ رمضان کا مہینہ ہے، وہ رات دن یہی کام کرتا ہے. اور یہ بھی دھڑلے سے کرتا کہ ہمارا حق ہے، چوری کو چوری نہیں سمجھتا. وہ بھی ماحول کا اثر ہے. برائی ظاہر کا اثر باطن پہ پڑ رہا ہے. جن لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے ویسے ہی انسان بندہ چلا جائے گا. اس لیے میرے عزیز بھائی، اپنے ماحول کو، اپنے ظاہر کو، یہ ماحول ظاہر ہے، ہمارا ظاہر اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ باطن پہ اس کے اثرات ہوں گے. یقیناً ہم سب میں کچھ نہ کچھ کمی ہے، کوتاہیاں ہیں، ہم اپنے آپ کو کامل نہیں سمجھتے. لیکن میرے عزیز بھائی، کم از کم اللہ سے وفاداری کا حق تو ادا کریں، اس کے بندہ ہونے کا حق تو ادا کریں. وہ چیزیں جو فرائض اور واجبات ہیں ان کو تو ہم ذوق و شوق کے ساتھ ادا کر لیں، اور بالفرض ذوق و شوق بھی نہ ہو تو جبرن ہی صحیح، اپنی طبیعت پر جبر کر کے ان فرائض کو ادا کریں. انشاءاللہ جب ہم نے جو کام ہمارے حصے کا ہم کر لیں گے تو جو حصہ اللہ کا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے پورا کریں گے. ہم جبرن کریں گے اللہ ذوق و شوق پیدا فرما دے تو کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماحول کو جو ہم تبدیل کرتے ہیں، یقیناً یہ ہے آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. دنیا میں ایک شخص کے دل میں جب اللہ نے ایک بات ڈالی، حضرت مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ ایک ہی آدمی تھے. لیکن آج دنیا میں دیکھ لیجئے 42-43 ممالک، اس آدمی کی فکر جو ہے وہ پوری دنیا میں، اس کے ایک آدمی کے باطن کا اثر لوگوں کے قلوب پر پڑتا ہے. تو یہ نیکی اپنا اثر رکھتی ہے جس طرح برائی بھی اثر رکھتی ہے. آدمی جس ماحول میں رہتا اس کے لیے مشکل ہے. ایک صاحب نے صرف اپنی بیوی کو اس لیے طلاق دے دی کہ وہ دنیا میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتی تھی. وہ چاہتا تھا کہ ناچ گانوں میں میرے ساتھ جائے، کلب میں میرے ساتھ جائے، اور اسی طریقے سے جو کام میں کرتا ہوں وہ کرے. اور وہ خاتون نیک خاتون تھی، اس نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتی. تو دیکھیے برائی بھی اثر رکھتی. اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکتی، لہٰذا طلاق دے. یہ میرے پاس ہی معاملہ آیا تھا، خود اسلام آباد چلا گیا، جا کر وہاں پر جو ہے وہ رہ رہا ہے، دھڑلے زندگی گزار رہا ہے. اسے اس کا پتا بھی نہیں کہ میں کر کے آ رہا ہوں. تو بہرحال ماحول کا اثرات ہوتے ہیں، اچھے ماحول کے اثرات بھی ہوں گے، برے کے بھی. بھائی اچھے ماحول کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کریں، برے ماحول سے بچنے کی فکر کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کریں. بعض اوقات آدمی کے پاس اگر اچھا ماحول نہیں ہے یا وہ اچھے ماحول میں جذب نہیں ہو پا رہا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے لیے تو مشکل کام نہیں ہے نا. ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں نیک بننا چاہتا ہوں، اچھا بننا چاہتا ہوں، لیکن میرے ہاتھ میں یہ سب کچھ نہیں ہے، میں کوشش تو بہت کرتا ہوں لیکن نہیں ہو پاتا، آپ میری مدد فرمائیے. اللہ کے لیے کیا مشکل کام ہے بھائی؟ اس کے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ قلوب جو ہیں یہ دو انگلیوں کے درمیان. ہماری مثال کے لیے بتلا دی یہ بات، ورنہ اللہ کی انگلیاں انگلیاں نہیں. لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے، جس طرح اگر کسی شخص کی انگلی میں کوئی چیز ہو تو چاہے اس کو یوں کر دے چاہے یوں کر دے، ہوتا ہے. تو ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بات اپنی شان کے مطابق کہ قلوب مومنوں کے قلوب اللہ کی دونوں انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ چاہے تو اس طرف پھیر دے چاہے تو ادھر پھیر دے. تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں آپ اچھائی کی طرف پھیر دیجیے. اور اسی لیے حدیث میں دعا بھی سکھاتی، دیکھیے، یا مصرف القلوب قلوب صرف قلوبنا اللہ طاعتی، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے قلوب کو اپنے اطاعت کی طرف پھیر دیجیے. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا اللہ طاعتی، یہ دعا کرتے رہیے. اللہ تعالی انشاءاللہ ہمارے قلوب کو تبدیل فرما دیں گے، اپنی محبت کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دیں گے. اس میں ہمارے لیے انشاءاللہ اللہ کی محبت آ جائے گی، اور اگر اس کی محبت آ گئی تو یقین جانے ایک دفعہ اگر جو ان کا محبوب بن گیا، یا اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا، یا اللہ کو ہم نے محبوب بنا لیا، تو پھر وہ گھاٹے میں کبھی نہیں رہتا، فائدے ہی فائدے میں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے.